الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغيبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والأجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللذين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ان کی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، آج کا یہ درس گزشتہ درس قرآن نصاب زندگی کے حوالے سے جو اسلامی معاشرے کے خد و خال اور اس کی بنا و رسوخ کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اور معاشرہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے، ایک فرد کی اصلاح کے بعد دوسرے فرد کی اصلاح. اسلام کا یہ انقلابی پہلو ہے کہ وہ فرد سے معاشرے کی طرف جاتا ہے. اسی لیے جہاں پر اسلامی حکومت قائم رہی اور اسلامی نظام قائم رہا، تو پھر وہ معاشرہ بھی قیامت تک کے تمام معاشروں کے لیے ایک نظیر اور مثال رہا. اور قرآن مجید برہان رشید نے مسلمانوں کے معاشرے کو مسلمانوں کی ذات پر محیط کیا ہے، اور یہ فکر دی ہے کہ تم اکثریت کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. تمہارا تنہا وجود ایک پورے معاشرے کی غمازی کرتا ہے، تمہارا تنہا ایک وجود پوری سوسائٹی کی غمازی کرتا ہے. یہ نہ کہو کہ میں نیک ہو جاؤں اور دوسرا تو نیک نہ ہوا، بلکہ فرمایا کہ مومن کی تنہا زندگی ایک انجمن کے معنی ہوتی ہے، ایک پوری بزم اور تنظیم کے معنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا نیک ہوگا تو تیسرا شخص یہ کہے کہ میں نیک ہوں، بلکہ قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مومن اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، بلکہ وہ فرد واحد ہو کر پورا معاشرہ ہے، وہ فرد واحد ہو کر پورے قرآن کی تفسیر ہے، وہ فرد واحد ہو کر پورے اسلام کے خد و خال اور قرآن کا پیغام اور سیرت نبوی کا مکمل پیکر ہے. اسی کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا تھا سمجھانے کے لیے کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آب گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو وہاں پر معاشرے کو اقبال نے نہیں ذکر کیا قرآن کے سلوک کے اعتبار سے کہ فرد واحد کی طرف کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے, تو ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آب گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور ایک بڑی پیاری اور بات ہمیں ان مضامین کو سمجھانے کے لیے اقبال نے ذکر کی ہے, بہت خوبصورت بات ذکر کی ہے کہ مومن تنہا ہوتا ہے لیکن پورے معاشرے کی غمازی اس کے وجود سے ہو رہی ہے. اسلامی معاشرہ اس لیے ترقی پاتا ہے اور اسلام کی خوشبو گرد و نوا کے اندر اس لیے پھیل جاتی ہے کہ اس کی تمام تر تعلیمات اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. لوگوں سے پذیرائی حاصل کرنا, لوگوں سے دنیاوی منصب اور حیثیت کے لیے کوئی نیک کام کرنا, یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. مومن کی جملہ حرکات اور نیکی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے جب رب کریم کو دکھانے کے لیے ہے تو وہ سراسر دل سے متعلق ہوتی ہے, اور جو کام دل سے متعلق ہوتا ہے اسی میں خوشبو اور تازگی ہوا ہے. اور تہذیبیں جو ہمارے سامنے اپنے تمدن اور اپنے قوانین کی مضبوطی اور اپنے نظام کی درستگی کے اعتبار سے جو آج ہمارے سامنے ایک بڑے آیا اور شور و غوغا کے ساتھ اس معاشرے کو ذکر کیا جاتا ہے, لیکن یہ اس وقت تک کے لیے وہ معاشرہ ہے جب تک آنکھ کھلی ہے. جب آنکھ بند ہو گئی تو نہ جانے کیا ہوگا. جب تک یہ بلب جل رہا ہے تو قانون کی پاسداری ہے, اور جب یہ بلب بجھ گیا تو نہ جانے پھر اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن اسلام جو دستور اور معاشرہ پیش کرتا ہے اس کا دنیا کے کسی شخص کی خوشنودی اور معاملے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اسی کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. وہ کسی شخص کے ساتھ بظاہر کوئی خندہ پیشانی سے پیش آنا مقصود نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تو اس سے اچھے انداز میں ملے گا تو اس کے حقوق ادا کرے گا تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. تو اس کا کھانا پینا اٹھنا بولنا غصہ ناراضگی پیار محبت تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس لیے وہ مخلص ہوتا ہے, اس لیے اس کی تبلیغ اس کے وجود کا اثر اور دخل جو ہے وہ ہزاروں سالوں تک موجود ہوتا ہے. جس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ دور سیدنا فاروق اعظم ہے, صحابہ کا دور ہے, اور حضرات اولیاء کاملین کی زندگی ہے کہ جنہوں نے کفر کے ایک ایوانوں کے اندر اور کفرستان میں تنہا وجود گزارا ہے, لیکن اخلاق اور محبت اور امن و شائستگی کا اور عاشقی کا وہ درس دیا ہے کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن اس کے سیرت کے نقوش کو یہ زمانہ مٹا نہ سکا, بلکہ دور جتنے ترقی کرتے چلے گئے ہیں اسلام کے ماہرین اور کاملین مومنین کی سیرت دور کے ترقی کرنے کے حوالے سے اور زیادہ اجاگر اور نکھر کر لوگوں کے سامنے آتی ہے. اس طرح کے حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ ان کی سرزمین پر موجود ہے. ہماری سرزمین پر سیدنا داتا علی حجویری کی تاریخ ہے, حضور سیدنا بہاءالدین زکریا علیہ الرحمۃ کی تاریخ ہے, حضور سیدنا باب فرید علیہ الرحمۃ کی تاریخ ہے. یہ وہ تعریفات اور یہ وہ تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ اللہ کے وہ محبوب اور کامل بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن کے پیغام کو جب اپنے اوپر لیا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ جب لوگ یہ کہنے لگے اس طرح کے حضرت امام محمد کے عمل امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ شاگرد ہے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ. امام صاحب کے تین شاگرد بڑے مشہور ہوئے ہیں, ایک سب سے بڑا نام تو حضرت قاضی یوسف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ, دوسرے سیدنا امام محمد ہیں اور تیسرے حضرت سیدنا امام زہر ہیں. کئی شاگردوں میں ان کا نام پھر کی کتابوں میں تکرار کے ساتھ آتا ہے, اور صاحبین جن کو قرار دیا جاتا ہے وہ امام اعظم کے دستے راست جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے صاحبین, دو آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے اور شاگردوں میں جو آپ کی فکر کو پھیلانے میں اس قدر معاون بنے اور آپ کے پیغام کو آگے بڑھانے میں اس قدر معاون بنے کہ ان کو تلمیز نہیں بلکہ صاحب کہہ کر پکارا گیا ہے. جس طرح کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حضور کے پیغام اور حضور کے دین کی باتوں کو آگے پہنچانے میں اس قدر منہمک رہے, دل کے ساتھ رہے کہ انہیں حضور کا خادم نہیں بلکہ حضور کا ساتھی کہا گیا ہے,
تو ساتھی کہنا اور خادم کہنا بڑا معنی فرق رکھتا ہے. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی اور آنے والی قوموں تک قرآن خدمت کے پیغام کو فقہ کی صورت میں دانائی اور آسانی کی صورت میں پیش کیا, اس میں آپ کے کئی سو شاگردوں میں دو شاگرد آپ اس مقام پر ایسے گھر کے سامنے آئے کہ جنہوں نے آپ کی شاگردگی کا اور دین کی خدمت کا حق ادا کیا, تو ان کو بھی فقہ کی دنیا کے اندر آپ کا تلمیذ نہیں بلکہ آپ کا صاحب قرار دیا جاتا ہے. صاحبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ دو آپ کے صاحب, ایک حضرت امام یوسف اور ایک حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما. رات گرامی دیکھیے, کافر اگر کوئی سوسائٹی کو ڈیولپ کرتا ہے, آج اگر یورپ اور امریکہ کے اندر کوئی قانون اور ایک نظام چلتا ہے جس کو مثال کیا جاتا ہے کہ جناب امریکہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتا ہے, اس کا قانون اور اس کا نظام ہے, لیکن یہ قانون اور نظام جو ہے یہ جسم کی سطح تک ہے, قلب کی گہرائیوں تک نہیں ہے, وہ جسم کی درستگی تک ہے, روحانی تقاضوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. آج اگر یہی ملک تہوالا ہونا شروع ہو جائے تو اندر ہی کے لوگ اس کے اندر نہ جانے کیا کریں. تاریخ اور آج بھی تاریخ اور جریدوں کے وہ اوراق آج بھی گواہ ہے کہ اگر چند سیکنڈوں کے لیے بجلی کا نظام معطل ہو جاتا ہے تو نہ جانے بدکاریوں کے کتنے کام گویا کے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اسلام جو نظام معاشرتی نظام دینا چاہتا ہے اور جس نے دے کر سامنے صحابہ اور اولیاء کی صورت میں ظاہر کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے دن ہو یا رات ہو وہ اللہ کی یاد سے ایسے تر و تازہ رہتے ہیں کہ ان کی خلوت, ان کی تنہائی ان کے روشن دن سے زیادہ خوشبودار, اجاگر اور پاکیزہ ہوا تھا. اور پھر اس کے مقابلے پر لوگوں نے یہ کہا کہ جناب واقع اسلام جو نظام دیتا ہے, اسلام جو فکر دیتا ہے, اسلام کی فکر کا تعلق دیکھیے, اسلام میں ظاہر کا تو کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نے ظاہر کا تعلق رکھا تو اس کو شرک خفی کہہ دیا گیا ہے, یعنی دکھانے کے لیے نماز پڑھائی گئی تو اس کو کہا کو شرک کیا سی, کس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھائی, کسی کو دکھانے کے لیے کسی کے جیب میں 2 روپے ڈال دیے, کسی کو دکھانے کے لیے جناب فلاں شیخ صاحب آ جائیے آپ اپنے فیکٹری کے کپڑے کو عام کر رہے ہیں اور غریبوں کی لائنیں لگی ہوئی اور بار بار مولوی صاحب شیخ صاحب کا نام لے رہے ہیں اور اس کی خواہش یہ ہے کہ جناب نام لیا جائے تاکہ اس کی صحافت کا درجہ ہو, تو کام تو بڑی بھلائی کا ہے, کام تو بڑی نیکی کا ہے, لیکن جب لوگوں کی مطمع نظر, لوگوں کی تباہ, لوگوں کی توجہ کا حصول ہو گیا تو شریعت مطہرہ ایسے معاشرے کو پسند نہیں کرتا, خواہ اس کے انقلابات, خواہ اس کی اچھائیاں معاشرے کے اندر پھیل رہی ہو, غربت ختم ہو رہی ہو, لوگوں میں آپس میں باہم محبت و معدت پیدا ہو رہی ہو, باہم لوگوں کے اندر کشمکش اور گویا کہ غربت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہو, لیکن اسلام جو معاشرہ چاہتا ہے وہ یہ کہ تمہیں اگر انسانوں کی خدمت کرنی ہے تو انسانوں کو دے کر نہیں کرنی ہے بلکہ رب کو دے کر کرنی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو دیکھنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ بغیر مقصد اور تمے کے تو کوئی کام کرتا نہیں, تو لہٰذا جب انسان کو دیکھ کر کوئی مہربانی کرتا ہے تو کل کسی الٹے ہاتھ سے یہ بھی کہے گا کہ میں نے تیرا کام فلاں جگہ پر کیا تھا, تم میرا یہ کام کر, میں نے تمہارا بنا لینا تو یہ کام کیا تھا, تم میرا یہ کام کر لو, یا بڑے میدان کے اندر کہے تیری اپاس کیا ہے, تو غریب بھکاری تھا, میں نے تجھے پیسہ دے کر اتنا مالدار کر دیا ہے. تو جب انسان کے لیے کام کرتا ہے تو جہاں وقتی طور پر معاشرے کے اندر ایک شائستگی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا تباہی کا طوفان ہوتا ہے, تو اسلام اور اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہر قسم کے فتنے کا سدے باز چاہتا ہے, اور فتنے کا سدے باز صرف رجوع اللہ سے ہو سکتا ہے, اللہ کی طرف توجہ سے ہو سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے پر, اپنی محنت پر, اپنی کوشش پر, اپنی قربانی پر اجر چاہتا ہے, اگر انسان سے اجر چاہے گا تو پھر اس کے اندر بہت فساد پیدا ہوگا. اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ خدمت تو ہمارے بندوں کی کرو لیکن اجر کا تقاضا ہم سے رکھنا, معاملہ ان سے رکھو لیکن اجر ہم سے مانگنا, تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ جو تم جس کی پذیرائی کر رہے ہو, جس کے سامنے تقریر دل پذیر کر رہے ہو, جس کو تم اسلام کی طرف لا رہے ہو, جس کے گھر جھوپڑے کو تم نے محل بنا کر دے دیا, جس کی بچی کی تم نے شادی کر دی, جس غریب کی تمہیں کفالت کر دی, جس یتیم اور بیگوا کی تمہیں کفالت کر دی, اور تم نے اپنے خون و جگر اس کو پلا دیا, لیکن وہ ایسا سخت دل تھا, وہ خاتون ایسی سخت دل تھی, وہ یتیم اتنا سخت دل تھا کہ اس نے آپ کا شکریہ تک ادا نہیں کیا, تو آپ تو آگے کہیں گے کہ اس کمبخت کو آئندہ کچھ چیز نہ دی جائے. لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ خدمت ہمارے بندوں کی کرو لیکن اجر سندوش نہیں ہم سے لینا, تاکہ وہ تمہیں اگر منہ ٹیڑھا کر کے بھی چلا جائے اور تمہاری پذیرائی پر اگر کوئی تعریف کے دو جملے نہ کہے یا اگر بہت بڑا چاپلوس ہو اور زمین اور آسمان سے قرارے ملا کر چلا جائے تو نہ اس کی وسعت اور لالچ اور اس کی بڑی باتوں پر تمہاری توجہ جائے اور سرے سے تمہاری خدمت پر اگر کوئی پذیرائی اور ستائش کے جملے وہ نہ کہے نہ اس کی گوئے کے پسوائی پر تمہاری توجہ جائے تمہاری توجہ ہماری طرف رہنی چاہیے اور اس رب کی طرف رہنا چاہیے جو کسی عدل کرنے والے کے عدل کو ضائع نہیں کرواتا. جب تک یہ روحانیت پیدا نہیں ہوتی میرے دوست اس وقت تک مسلمان کا ڈھانچہ نہیں کھڑا ہوتا. ورنہ جسم تو ہمارا بھی یہ کافی کرنا لیکن عمل کے اندر جو فرق ہماری ہوتی وہ نیت سے ہوتی ہے. مسلم معاشرے اور غیر مسلم معاشرے کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ نیت سے ہوتا ہے, وہ فکر سے ہوتا ہے, وہ تحریک سے ہوتا ہے. اور ہمارے سسرائے درس کے حوالے سے بری افواج کی طرف بار بار تکرار کرتے ہیں اور شریف متحرم سرح کی بخاری کی پہلی حدیث ذکر کر دی حضرت امام بخاری اور امام بخاری کو سوال کیے گئے سارے کہ آپ نے نیت والی حدیث پہلے کیوں لے کر آئے. آپ نے باپ باندھا ہے وہی کا کتاب وہی کا باپ باندھا ہے آپ نے اور وہی کا باپ باندھ کر آپ نیت پر حدیث لے کر آتے ہیں. تو وہاں پر علماء نے اس کے ترجمے میں جواب دیا ہے کہ امام بخاری بہت بڑے دانا اور مدبر شخص تھے اس لیے انہوں نے وہی سے استفادہ بغیر نیت صحیح کے نہیں ہو سکتا. وہی جو ہے وہ انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے, رب کی بات بندے تک پہنچتی ہے وہی کے ذریعے. لیکن وہی شخص اللہ کی بات جو وہی کے ذریعے نبی کے ذریعے آ رہی ہے اس سے وہی استفادہ کر سکتا ہے جس کی نیت درست ہوگی. اس لیے امام بخاری نے بات تو کتاب تو وہی کی باندھی ہے لیکن حدیث پہلے جو لے کر آئے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کچھ بھی کرتے رہو اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا. دار و مدار بتائیے کس پر ہوگا؟ اور میں بات نہیں بھی آپ قرض کر دینا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے. حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنے کارخانے اور اپنے تجوریوں کا منہ کھلا رکھا تھا تو اس کی تو نیکی کتنی ہوگی جس نے پوری زندگی غریبوں کو کھانا کھلایا, کپڑے دیے, بیواؤں کی سرپرستی کی, یتیموں کی کفالت کی, یتیم خانے بنائے, ہاسپٹل بنائے, معاشرے کے سارے کام کیے, ساری چیزیں انہوں نے کی, اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا؟ وہ تو جنت میں ضرور جائے گا. امام غزالی نے فرمایا عملوں سے کوئی جنت میں نہیں جاتا پیارے, عملوں سے کوئی جنت میں نہیں جاتا. جنت میں عمل نہیں لے کر جاتی, جنت میں نیت لے کر جاتی. کہ وہ کس کے لیے تھا, وہ اسپتال کس کے لیے بنا تھا, وہ غریبوں کی خدمت کس کے لیے کی گئی, اس کے مرنے کے بعد اس کے قصیدے ثقافت کی جائے جائے. ہاں اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کی تھی, بعد اگر اللہ نے اس کی تشہیر کا باعث بنا دیا اور لوگ واقعی اس کی تعریف کرنے لگے کہ جناب یہ بڑا نیک آدمی ہے, سخی آدمی ہے, تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ضرور ہے. اگر اس کا حتم نظر اللہ کی رضا کے لیے خدمت تھی, اس کے بعد لوگ کہنے لگے کہ بڑے مستند عالم ہیں, ان سے بڑے مخلص تھے, بڑے بڑے نیک مالدار تھے کہ انہوں نے اپنے خزانے کبو غریبوں کے لیے کھولے رکھا تھا جبکہ اس شخص کے لیے اللہ کی رضا کی تھی. اب آگے سے پھر فضیلائی کی جملے خلق کے خدا کی زبان سے آئے تو پھر یہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ دہن خلق نکارا ہے خدا, کہ لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ خدا کی جانب سے ہی اعلان ہوا ہوتا. اور جو خدا پر قرون یذکرکم, تم میری طرف لگے رہا کرو خلق کے خدا تمہاری طرف لگے رہے, پس قرون یذکرکم تم میرا چرچا کرتے رہو خلق کے خدا تمہارا چرچا کرتے رہے. آج انبیاء اولیاء صالحین صحابہ اہل بیت ان کا چرچا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پوری زندگی انہوں نے اللہ رب العالمین کی یاد کر گزاری. آج کون سا گھر ہے جس میں بچے ان کے ناموں سے یاد نہیں کیے جاتے, بچیاں ان کے نام سے یاد نہیں کی جاتی, ان کے ناموں سے مساجد قائم نہیں کی جاتی؟ بتائیے کون سا ایسا گھرانہ ہے مسلمانوں کا جہاں پر ان کے نام زندہ نہیں ہے؟ پر آج جنہوں نے زندگی میں سارا کام ہمارے نام کے زندہ رکھنے کے لیے کیا تھا, ہم نے بھی اپنی خلق کے اندر ان کے ناموں کو زندہ کر دیا. اجر کا تقاضا جو ہے وہیں سے ہوگا. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار جو نیتوں پر ہے. اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ نیت زبان سے کہے, نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز فجر, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف نیچے اسلام کے اللہ اکبر, اور دل کہیں اور بھاگ رہا اور زبان کے پر دھنا دھن وہ پڑ رہا ہو. نیت کرتے ہیں دل کے قصد کو, دل کیا سوچ رہا ہے, دل جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, یہ ہے آپ کی نیت. دل جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, یہ ہے آپ کی نیت. آپ نے مال اٹھایا کسی کو دیا, کسی غریب کی آپ نے امداد کی, مال ہاتھ میں تھا اور پیچھے فکر دل کی تھی. مال ہاتھ میں تھا تو جو ہے پیچھے فکر دل کی تھی. مال تھا سونا, کسی کو آپ نے دل بھرایا, کسی بچی کی شادی تھی, کسی غریب کی بچی کی شادی تھی, آپ نے اٹھا کر اپنے گھر سے سونا دے دیا, لیکن سونا جب آپ نے دیا تو دل کے سونے کی طرح فکر والا نہیں تھا، دل ایسا تھا کہ جناب یہ کیوں دے دیا، اس کی جگہ کچھ اور دے دیتا. مثال یوں کہ دیا ہاتھ میں تھا سونا اور دل میں فکر جو اور گندم کی تھی. تو پھر آج اب سونے کے اوپر ملے گا گندم والا ہی، سمجھے آپ، اور دے رہا تھا گندم اور دل میں جذبہ ایسا تھا جیسے سونا، تو وہ گندم نہیں وہ سونا بن کر ہی اسے ملے گا. اعمال بالنیات، اعمال بالاعمال، نیتوں پر ہے، قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا جاتا. اور اسی کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے عمل کو ایک گنا، ایک گنے سے دس گنا، دس گنے سے 700 گنا بنائیں گے، تو وہ 700 گنا کا کلو بڑھ جاتا ہے اس کا، کیا اس کے گرام بڑھ جاتے ہیں؟ نہیں، جیسی نیت بڑھتی ہے ویسے اجر کے گریڈ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک گنا، دس گنا، 700 گنا ہم بڑھا دیتے ہیں تو یہ 700 گنا، اور پھر اپنے قریب فرماتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہم اس پر قدرے پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ درجات جو بڑھ رہے ہیں کہ وہ اس کثرت کے اعتبار سے نہیں گٹ بڑھ رہے بلکہ مقدار کم ہے، نیت کی وجہ سے اس کی کوالٹی، اس کا معیار بدلتا جا رہا ہے. یہ ہے مسلم معاشرہ اور یہ غیر مسلم معاشرہ. تو مسلم معاشرے کے اندر وہ حاکم دین کی خدمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کے اندر فکر کیا ہوتی ہے کہ خلق خدا کی جو خدمت میں کر رہا ہوں تو یہ کرسی میرے پاس بطور امانت کے ہے، اور یہ تمام امور جو میں کر رہا ہوں ان لوگوں سے داد رسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. آج کو الیکشن آنے سے پہلے گٹر نالے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سڑکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور الیکشن کتنا قریب آتا ہے اس میں کہیں بدلا. میں کسی سیاسی تنظیم کا نمائندہ نہیں ہوں اور نہ میری کسی سیاسی تنظیم پر کوئی تنقید ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بھی اس میں غلطیاں ہیں، ہم کسی کو تنقید نہیں کر رہے، لیکن ہمیں مجموعی طور پر اپنی فکر کا محاذہ کریں، جس میں بھی شریک ہوں آپ بھی شریک ہوں. ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، مختلف گوشوں سے دیکھا جائے تو جناب جب نیتیں معاملات دنیا کے لیے ہوگا تو اس کا اجر بھی دنیا کے لیے ہوگا. کیا آپ نے جامع ترمذی کی حدیث نہ دیکھی؟ مشکات کے اندر موجود ہے، جب ایک بہت بڑے عالم کو بلایا گیا اور جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس اٹھا کے جنت میں پھینکا. اس نے کہا مولا پوری زندگی میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، اور میں جس کو دکھانے کے لیے کہ اس سے جنت کا مطالبہ کر. اب دیکھو محنت اپنی جگہ پر ہو رہی ہے، ریاکار بڑا بے وقوف ہوتا ہے، دکھاوے کی عبادت کرنے والا بڑا بے وقوف ہوتا ہے. کتنی محنت وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کا عشر عشیر، اس کا ایک نقطہ بھی اگر اللہ کے لیے کرے تو اس سے زیادہ اجر جو بندوں سے نہیں ملے وہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا. اب دیکھو بندے کو راضی کرنے کے لیے بندہ، بندے کو متاثر کرنے کے لیے خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھی گاڑی میں جاتا ہے، اس سے دو تین اپنے مشیروں سے اردو کے 4-5 جملے بھی سیکھتا ہے کہ جب میں کہوں تو کیا کہوں، کس طرح بات کروں، کس طرح میں گفتگو کروں. تو دنیا کے لیے نہ جانے کتنے تصنع اور بناوٹ تو بناوٹ، کیونکہ ریاکاری جھوٹ کا ایک شعبہ ہے، ایک کو سلجھاتے ہیں تو دوسرا ادھیڑتا ہے، ایک کو سیتے ہیں تو دوسرا خراب ہوتا ہے، لیکن رب کریم کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ وہاں پر دل کی تفصیل دیکھی جاتی ہے، لفظوں کی لفاظوں نہیں دیکھی جاتی. تو ریاکار بہت بڑا بے وقوف ہوتا ہے، دکھاوے کی عبادت کرنے والا اپنا خود نقصان کرنے والا ہوتا ہے، اس شخص کو اٹھا کر جانا وہ پھینک دیا. اس لیے کہ اس نے اس لیے بیان کیا تھا، جمعے کی نماز بھی اسی ٹائم پر پڑھاتا تھا، فرض کر لی تقریر بھی اسی ٹائم پر کرتا تھا. عزت جتنی خدا نے اس کی لکھی ہے اتنی ملے گی، لیکن پھر بھی وہ خدا کی طرف نہیں جاتا تھا، بندوں کی طرف جاتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو عزت لکھی ہے اگر میں بندوں کی طرف رجوع کروں تو شاید اس سے دگنا مل جائے، یہ بھی غلطی تھی. تو جتنا لکھا تھا جس رب نے اسی سے ملنا تھا، تو پگلے بندوں کی طرف کیوں گیا، خدا ہی کی طرف چلا جاتا. اتنا پسینہ نکل گیا، اتنا وقت چلا گیا، تو یہ وقت بھی ضائع ہوا اور جہنم بھی. اعوذ باللہ، ایک امیر شخص کو لایا گیا کہ جس کے دنیا کے اندر عمارت اور مال کے بڑے گویا کے مسئلے تھے اور اس کی بڑی تشہیر تھی، اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ اسے اٹھا کے جانے میں پھر. میں کہا مولا میں نے غریبوں کی بڑی خدمت کی، بندوں کی بڑی خدمت کی. مرادی مانا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں علی شریف کا لفظ ترجمہ میرا مقصود نہیں ہے، اس کا مفہوم اور اس کی حال اور اس کی کیفیت مقصود ہے. اور مقرر کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لفظ بلفظ بات کرے، مقرر اس کو کہتے ہیں جو مراد اور مفہوم کو بیان کرتا ہے اور مغز وہی ہوتا ہے. اب سنیے میری بات اس حوالے سے، رب گرامی کہ جس وقت اس شخص سے پوچھا گیا جو مالدار تھا، آپ نے سر یہ بھی سنی کسی کو اٹھا کر جاننا نہ پھر، اس نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی مال یا اللہ غریبوں پر خرچ کیا ہے، بیواؤں پر خرچ کیا ہے، یتیموں پر خرچ کیا ہے. نبی کریم نے فرمایا تو اس میں میری رضا کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں تو تجھے کبھی بھی یاد نہیں رہا اور میں تو تیرے لیے کبھی بھی میری ذات مقصود نہ رہی، جن کے لیے رہی ہے جو میدان معاشر کھلا ہوا جہاں ان سے عزت کا تقاضا کر اگر وہ عزت دے سکتے ہیں ورنہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. اور تیسرا شخص وہ مجاہد ہوگا جو اللہ رب العالمین کے نام میں کٹ بھی جائے گا, گردن بھی گئی, جان بھی گئی, اور رائی کے برابر بھی کوئی حصہ نہ ملا. کیوں نہ ملا؟ اس لیے نہ ملا کہ جب رب کریم کی بارگاہ میں آئے گا حکم ہوگا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. پوچھا گیا کیوں یاد تھا؟ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, سر کٹایا. رب کریم فرمایا میری راہ میں نہ کیا, اپنے نفس کی راہ میں کیا تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں, شجاع کہیں. اور آج بھی یہ سلسلہ چلتا ہے نا, راجیس کا جہادی تنظیم سے تعلق کے تو سارا محلہ پر چلتا ہے. حالانکہ جہاد کو کرنے والے ہوتے ہیں وہ خدا کے دشمنوں پر سخت ہوتے ہیں اور مومنوں پر نرم ہوتے ہیں. یا فلسفہ ان کا ہو جاتا ہے راجیس کا تعلق جہادی تنظیم سے تو پھر پولیس والا بھی اس سے نرمی سے بات کرتا ہے, دیگر بھی نرمی سے بات کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جہاد بھی سمجھدہ اس سے کہا جاتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ افراتفری فساد سے لڑ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے دین اور اقدار کو مسلم کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, مسلمانوں ہی کو نہیں مارنا ہے. نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر کون سا جہاد ہوگا؟ جس نے گاڑی رکھی ہوئی اس پر کون سا جہاد ہوگا؟ جو قرآن پڑھا جس کا نام ہی عبداللہ ہے, جو ہے مسلمان اس کا باقی مسلمان, اس پر کون سا جہاد ہوگا؟ ہاں اس پر جہاد میں شاید نہیں ہوگا, وہ تو کفار کے لیے ہے. ہاں جہاد بھی نفس اس کے ساتھ ہوگا, اور وہ جہاد اکبر ہے کہ اگر گاڑی جیسی ہے تو پھر تیرا کردار بھی ویسی ہونا چاہیے. اور وہ گھوسے مار کر اور مرغا بنا کر نہیں ہوگا, بلکہ قرآن مجید برہان رشید جس انداز کے اندر ذکر کیا ہے وہ شفقت کے ساتھ ہوگا, مدلل دلائل کے ساتھ ہوگا, محبت کے ساتھ ہوگا, امن کے ساتھ ہوگا, اور پیار کے ساتھ ہوگا, ادب و لحاظ کے ساتھ ہوگا. اس لیے ذکر کرتے ہوئے میں کچھ دن پہلے مسلم احمد کے اندر اس حدیث بات کو دیکھ رہا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء اور ان مبلغین کو پابند کیا ہے, فرمایا تم اگر دین کے مبلغ بن گئے ہو تو تمہارے پاس عجیب ہر قسم کے مزاج کا آدمی آئے گا, اور فرمایا جو تمہارے سامنے افرت تفری والی بات کرے تمہیں غصہ آ جائے, فرمایا تم میرے نقش قدم پر ہو تو تمہیں چپ رہنا فرض ہے. تم چپ رہو گے اس کی جہالت کی بنا پر تم اس سے زیادہ دو گالی چھوٹی دو گے, بلکہ تم چپ رہو گے. فرمایا منصب ایسا نہیں کہ جسے نرسی نامی کی اٹھا کے بٹھا دیا جائے, یا جو صحیح صاحب کا بیٹا تھا تو اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے. جب تک تربیت نہ ہو یہ مناسب ان کو نہیں دیے جاتے. شہید عالم کو شریف پاک کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جسے میری روح بنا ہو گئی ہے کہ کیا مرتبہ کتنا حساس منصب ذکر کیا ہے. فرمایا میرا منصب ہے اس میں حلم بھی اتنا چاہیے, اس میں جگر بھی اتنا چاہیے, اس میں برداشت بھی اتنی چاہیے. فرمایا تمہارے سامنے وہ جاہل اگر کوئی افراتفری کی بات کر رہا ہو, تمہارے سامنے اگر وہ جاہل تمہاری عزت کا مذاق اڑا رہا ہو, اور تم اس دین کے منصب پر ہو اور مذہبی لوگ تمہارے سامنے وابستہ ہے, تو اپنے غضب کو پابند کرو گے اور زبان کو خاموش کرو گے. تو آپ دیکھ لیجیے یہ ہے وہ تبلیغ کے آداب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں. مختصر خلاصہ کر کے میں حضرت کرامی دوبارہ اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ہر چیز اسلامی معاشرے کی بات چل رہی ہے سورہ نور کے تحت جو ہم سب بنا رہے ہیں, اور میں نے گزشتہ موضوع بھی آپ کے سامنے جو ذکر کیا تھا اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے, ہم نیک کیوں نہیں ہوتے؟ تو ہم نیک اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ جناب ہم چھت ڈالنے کے پہلے چکر میں ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد کیا ہے اس کی فکر ہی ہمیں نہیں ہوتی. ہم کسی درخت سے پھل کی امیدیں کو وابستہ رکھتے ہیں لیکن اس بیج کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے. اس بیج کو اس تناور درخت کی اس کیفیت میں اس مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے. اور وہ پہلی چیز ہے نیت. انما الاعمال بالنیات, ہم لوگ کا دار مدار نیتوں پر ہے. اور ہمارے یہاں تک لکھا کہ آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے؟ کسی غریب کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے؟ کوئی گمراہ شخص جو راستہ گھوم دیا, اس کو جانا تھا کہیں اور وہ چلا گیا کہیں اور, آپ اس نے ایڈریس کے لیے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے. اور یہ حرم شریف میں بڑا ہوتا ہے, حرم شریف اکثر عمرے والے کھو جاتے ہیں, حج والے کھو جاتے ہیں. آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں نیکی کمانی ہے تو ان لوگوں کی بھی خدمت کرنے کے لیے. ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ تاریخ چزان ہو رہی ہے اور وہ دوڑا دوڑا جا رہا ہے کہ میں نے تاریخ حرم میں کر دی ہے, اور کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ افطاری حرم میں کر دی تو حرم والے رب میں یہ سکھا ہے کہ بندوں کی خدمت کرو. اور اگر اسے کوئی راہ گم شخص مل جاتا ہے, اس کے بڑھاپے پر ترس کھاتا ہے رب کے لیے, اور اسے کہتا ہے کہ چھوڑو افطاری تو ہوتی رہے, اور پہلے میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. ایک شخص وہ جو حرم خدا میں گیا اور متا سے کعبہ میں بیٹھ کر اس نے افطاری کی, کعبے کو دیکھ کر افطاری کی. اور ایک شخص جو کعبے تک نہ پہنچ سکا لیکن راستے سے ہی اس نے کسی غریب بوڑھے شخص یا خاتون جو راستہ گھوم گئی تھی اور کھو چکی تھی اس کو اس کے گھر تک پہنچایا. آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کریے کہ جو کعبے کو دیکھ کر گویا کہ افطار کر رہا ہے, اس سے زیادہ اجر ملا ہے یہ جو اللہ کی نظام کے اس بندے کی خدمت کر رہا ہے اس کو زیادہ.
ہمارے فکر کے زاویے درست نہیں ہیں, ہماری عبادت کی روح کے پیمانے اور تقاضے شریعت ذکر کرتی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا
اور ہم چل رہے ہیں. تو میں نے کہا جی کعبے میں نماز پڑھوں گا طواف کروں گا, اب اس کے پیچھے جاؤں گا تو پتہ نہیں کب فارغ ہوگا. شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ اگر کعبے کی طرف تو جا رہا ہے, کعبے کی طرف تو جا رہا ہے, تو تیرا اولین فرض یہ ہے کہ اس کعبے کے رب نے تیرے لیے حکم دیا ہے, اور اگر اسی کعبے کے رب کی رضا کے لیے اس غریب کی مدد کرے گا تو یقیناً تجھے اس تباہ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا. تو یہ ہے وہ نیتوں کا ایک خوبصورت نحال سوال کہ نیتیں جتنی پاکیزہ ہوگی عمل اتنا اچھا ہوگا. یہاں پر ایک بات مزید عرض کرتا ہوں, علامہ عین نے بڑی پیاری پیاری بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا دے کتنا بڑا کام ہے, اپنے منہ کا نقمہ دے دے, اپنے جیب کا پیسہ دے دے, کسی راہ گم شخص کو راہ بتا دے, کتنے بڑے اجر کی بات ہے, ہے نا؟ اس کے اجر کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن صرف جیب سے پیسہ دینے سے اجر نہیں مل رہا اس کو, اس کے جیب میں 10 روپے تھے اور ایک غریب اسے ملا. بڑی توجہ سنیے میں اس کو ذرا اور سسکتے ہوئے انداز میں کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی خط و حال بات ہو جائے. آپ کے جیب میں تھے ہی 10 روپے اور ایک بوڑھی خاتون غریب بیٹھی تھی اور اس کو اس کے گھر تک جانا تھا اور اس کا کرایہ بھی 10 روپے تھا اور آپ کو بھی گھر تک جانا ہے. اس نے کہا کہ 10 روپے مجھے دے دو. آپ اس عورت پر رحم آ گیا اور آپ نے 10 روپے دے دیے. یہ اجر تو ہے نا. علماء فرماتے ہیں دیکھیے کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کا کوئی ارادہ نہ ہو تو عمل چاہے جتنا بھی اچھا ہو اس پر کوئی اجر نہیں. سمجھے؟ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں, کوئی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں, نیکی کا کام بظاہر کر رہا ہوں کیونکہ نیکی تو پھر وہ روح اور جسم دونوں, نیت اور عمل دونوں کے ساتھ وہ نیکی بنتی ہے. اگر اس میں نیت ہی نہیں ہے تو وہ نیکی کیا, وہ محض صورت ہے اور شکل ہے. تو ایک شخص نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا تو اجر کا تقاضا نفس سے وہ اس وقت کرے گا جب وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہو. محض اگر نیکی کا کام کر لیا جائے تو نیکی کا کام کرنا وہ اجر نہیں دے گا جب تک کہ وہ کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ نیت بنا ہو اس بات کا سمجھ. میری ماں المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخاری کے حدیث سے شخص کا ذکر کیا اور کہا یا رسول اللہ یار کا فلاں شخص تھا, وہ بڑا سخی تھا اور بڑا غریبوں کی مدد کرنے والا تھا اور اس کا سوشل کام جو ہے بڑا مشہور تھا, انسانی ہمدردی کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا. جس طرح ہمارے عبدالستار علی صاحب جو کچھ دن پہلے مرزا غلام محمود قادیانی سے گویا کہ بڑی امداد لے کر آئے ہیں, یہاں ناشک بھی اٹھاتے ہیں اور مرزا کی تعریف بھی کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کوئی اجر نہیں ملتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سارے دنیا کے چکر ہوتے ہیں, سارے بولیے دنیا کے چکر ہوتے ہیں کہ اگر مرزا غلام محمود قادیانی کی کسی ویلفیئر میں ان کو کئی گویا کہ ملین اگر پاؤنڈ دے دیے ہیں تو انہوں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, حضور کی نبوت, مسئلہ ختم نبوت, قرآن کی عزت, اللہ کی عزت سب کو پسے پوچھ ڈال دیا اور کہا کہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو مرزا ہی ہے. تو جو مرزوں کے دلال ہوتے ہیں پھر وہ سارے کام دنیا کے لیے ہوتے ہیں, خدا کے لیے کچھ نہیں ہوتا. خدا کو ناراض کیا تو اب سنیے اس بات کو تسلی سے سنیے آپ, کیونکہ کرن خبر ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے مطلع کر سکتے ہیں, معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے اور میں نے تو ستارے علی کا نام اس لیے لیا کہ جب آپ بات کو سمجھیے, بات کو سمجھیے کہ آپ کے سامنے نظیر موجود ہے, آپ ایسا کبھی نہ کریں. اس لیے کہ نیکی کے لیے صرف یہ نہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, نیکی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور ایمان کا تقاضا یہ کہ کون سی چیز رب کی رضا کی ہے, کون سی ناراضگی کی ہے. اگر ایک ہندو کہیں میرے ساتھ نیکی کریں تو اگر آپ نے ہندو کو کھانا کھلا دیا تو وہ ایک انسانیت کے حوالے سے خدمت تو ہوئی, ایران میں چلو یہ زی روح ہے, روح آ رہا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ہر تر جگر کے ساتھ بھلائی کرنا نہیں کی, ہر تر جگر کے ساتھ بھلائی کرنا بولیے نہیں کی ہے. ایک فائشہ اور جانی بخاری کے اندر موجود ہے, دیکھیں نیکی کتنا بڑا اجر رکھتی ہے اللہ. ایک شخص پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور جب اللہ بخشتا ہے تو نیتوں کا اخلاص دیکھو کیسا ہے, نیت عمل کو ایسا مان کر روشن کر دیتی ہے. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو میدان محشر میں اس کے پاس 100 نیکیاں ہیں اور ایک ایسا جس کے پاس 1 نیکی ہے, لیکن جس پر 1 نیکی نہ وہ اس پر بھاری ہے. اب 100 کو گنو گے تو 100 زیادہ ہے, 1 کا مقابلہ کریں گے, لیکن جو 1 نیکی ہے اس میں اخلاص اتنا ہے, اللہ کے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی نیت اتنی تھی کہ اس کی 100 نیکیاں تو ہیں لیکن وہ 100 نیکی مل جائے تو اس میں اللہ کا شوق اتنا نہیں ہے جتنا اس کی ایک نیکی کے بعد ہے. وہ آپ کے حدیث میں موجود ہے کہ وہ ایک نیکی کے سب کے اللہ سوچ. اور یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے اللہ اکبر خیر بھائی کے جذبے کے حوالے سے کہ جسے فرشتوں نے نظام رکھا کے جا ایک نیکی تیری کم پڑ گئی, ایک نیکی آ جا تو جنت میں چلا جائے. اب وہ قیامت کے دن لوگوں سے ایک ایک نیکی مانگ رہا ہے, قیامت کے لوگوں سے بولیے ایک ایک نیکی مانگ رہا ہے. اور لوگ کہنے لگے جی قیامت اس دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. میں نے کہا آپ اپنا خیال کریں, میں نے نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے تو ہر دوسرا بندہ کام آئے. قرآن میں کہا ہے رحم اللہ یوم عزت باغ دوم لباد ندو پھر المتقین. دینداری اگر دین کے لیے کسی سے محبت تھی, میری محبت اگر آپ کے ساتھ دین کے لیے اور آپ کی محبت میرے ساتھ اگر دین کی, اگر یہ دین ہی کے لیے ہے کہ میں آپ سے محبت کروں اس لیے کہ آپ دیندار ہیں اور اللہ سے محبت کرنے کا, اسی لیے سے کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں اور اس لیے آپ اس سے محبت کریں, تو یہ پھر وہ سچے تو دوستی ہے کہ دنیا چاہے میدان معاشرے میں تہوارا ہو جائے اور کوئی کسی کے ساتھ نہ آئے, یہ تنہا آدمی کروڑوں خربوں سماؤں کو فیض پہنچائے. تنہا آدمی دینداری, اور دینداری میں کیا چیز ہے اللہ کی یہ خبر, کیونکہ دین تو اصل میں اللہ کی محبت کا نام ہے. اس کو ایک پیرا ملے کہ آپ اگر کسی دیندار سے محبت کرتے ہیں, کسی دیندار سے محبت کرتے کس لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. آپ کسی ولی سے محبت کرتے کس لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. آپ مسجد سے محبت کرتے ہیں شراب خانے سے محبت نہیں کرتے, عبادت دونوں ہے لیکن اس کا احترام کس لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو جہاں جہاں اللہ کے لیے ہوگا چلا جائے گا, اور اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس میں جتنی شدت آتی چلی جائے گی وہ ہمیں اتنا نکھر کر روشن ہو کر سامنے آتا چلا. تو اس شخص کی جو ایک نیکی اس دوسرے شخص کی سو نیکی پر غالب تھی, اس کی سو نیکیاں بھی اللہ کے لیے تھی لیکن وہ ایک فیصد اللہ کے لیے تھی, 99% الجھی ہوئی تھی, اس کو بھی دکھانے کے اس کو بھی دکھانے کے, اور رائے کرانے کے برابر اللہ کے لیے تھی, اور باقی سب ہوئے تو وہ چاہتا رہا لیکن وہ نیتیں غیر میں بڑھ گئی. لیکن اس کی ایک نیکی جو ایسی تھی کہ وہ سو کے سو فیصد اگر دل کے حصے کر لیے جائے تو اس میں ایک گوشے میں بھی کسی غیر کا گزر نہیں تھا. اس نے ایک ہی نیت نیکی کی تھی لیکن وہ مکمل کلی طور پر اللہ کے لیے تھی, تو وہ نیکی اتنی بھاری ہے کہ اس کو ایک کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور سو دیکھ کر رکھ دیا جائے تو ایک والی بھاری ہو جاتی ہے. تو اس کو بھاری کرنا کیا, عادت کے اعتبار سے تو وہ ایک ہے لیکن خود جو اس کا بڑھ رہا ہے اس کی کوالٹی کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب اس سے کہا گیا کہ ایک نیکی لے آ, ایک شخص سے کہا گیا کہ تو ایک نیکی لے آ تو تجھے بخش دیا جائے. اب وہ ہر ایک کے پاس بات کہ ایک نیکی لے, ایک بندہ ایسی کوئی کھڑا اس نے کہا جی میرے پاس تو ہے ہی ایک اور مجھے تو پیش وہاں پر لاکھوں کرنی پڑے گی, پیش وہاں پر لاکھوں کرنی پڑے گی, تو نے تو لاکھ کی عدد پورے کر لی ہے ایک پر رک گیا اور میں تو ایک کروں, آگے تو کوئی عمارت ہی نہیں ہے. چل میرا تو کیا ہوگا, بات کی بات ہے. اتنی اللہ کی لطف یہ بھی دیتا, اللہ کو یہ دیتا تو بچا دریا رحمت الہی جوش میں آئی کہ تو ہمارے بندے پر اتنا کریم ہے اور ہم اس پر کرم کرتے ہیں. تو نے ہمارے بندے کے لیے اتنا کرم کر دیا, کریم ہو گیا, ہم اس پر کرم نہ کرے. اعلان کر دیا گیا فرشتوں جاؤ عبادت تو اپنی جگہ پر ہے, بندوں کی یہی آج بھی ہمیں اچھی لگتی ہے, اسے بھی بخش دو اسے بھی بخش. تو میرے دوستو یہ رجوع اللہ کو اتنا قلب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, پرسکون کرنے کے لیے اور راحت پہنچانے کے لیے اس قدر معتبر چیز ہے. اب ذرا اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں اس اعتبار سے کہ اگر کسی ہندو شخص اگر وہ پیاس سے مر رہا ہو اس کو پانی پلا دیا جائے اللہ کے لیے کہ جناب یہ رضا الہی کے ساتھ مرتد نہیں, مرتد نہیں جو ہوم سمار اور اسی وقت بھی اسے بدل لیا ہو, مرتد کے ساتھ تو کوئی اوسط نہیں ہے, وہ تو اللہ رب العالمین کا کھلا دشمن ہے. شخص ایسا ہے جو پیدائشی کافر ہے, کافر اصلی ہے, اور وہ شخص اگر پیاس سے بلک رہا ہے اس کو اگر کسی نے پانی پلایا اس وجہ سے پلایا کہ وہ آپ کا مذہبی بھائی تو نہیں ہے لیکن آپ کا رشتہ رب سے ہے اور وہ زیرو ہے, آپ نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کام کروں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت شاید پیدا ہو جائے, اس لیے سے آپ نے پانی پلا دیا تو اس کو اجر و ثواب ملا. لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہندو کہے کہ چلو تم نے اتنی مہربانی کے بعد میرے بت کو سجدہ بھی کر, سمجھ رہے میری بات آپ کو, اور مندر میں آ کے گھنٹے بھی بجاؤ. تو جب آپ میرے اتنے مہربان, اگر مسلمان کے اتنے وسیع نظر ہوتے ہیں تو جب مسلمان ایک ہندو کو پانی پلا سکتا ہے تو مندر میں نہیں آ سکتا. تو آپ اس کو کہیں گے بھائی سنو ہمارا ایک دائرہ کار ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ایک دائرہ کار ہے, وہ حقوق العباد کے درس دینے والے ذرا کان کھول کے سنو، حقوق العباد کے اوپر حقوق اللہ کی سطح ہے، حقوق العباد اس وقت معتبر ہے جب حقوق اللہ کا خیال کیا جائے گا، اور حقوق اللہ میں سب سے بڑی معتبر چیز توحید ہے، رسالت ہے، قیامت پر عقیدہ ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کا کام کرے اور ہندو سے کہے کہ مسلمان تو بڑے فرادی ہوتے ہیں، تو آپ اگر آ کر ہماری مسجد میں گھنٹے بجا دیں اور یہ چلا جائے بدھ کو سجدہ بھی کر دے گھنٹے بھی بجا دے، تو آپ کیا کہیں گے دین کی تبلیغ ہے؟ نہیں، جہاں وہ نیکی کرنے لگا وہاں پر خدا کے دیے بنیادی عقیدے کو اس نے ٹھکرا دیا، تو یہ خود نہ رہا۔ سرکار علی صاحب نے ایسی کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو مرتد کافر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا معاذ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو گندی گالیاں دی معاذ اللہ، جس کو ہماری آئین نے اور سارے جمہور اسلام نے جس کو اسلام سے خارج کیا ہے، صرف اس کی عیب لے کر اس پر اس قدر مہربان ہوگا کہ ان سب کو جان سب کو جنت کا جنت کی نذیر سنانا، بشارت سنانا، انہیں نیک و پارسا کہنا۔ تو یہ دنیا کے کتے ہوتے ہیں، جن کی خدمت لوگوں کے لیے ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ خدمت سب کی کرتے ہیں لیکن دل پر جاگیری ان کی صرف کے رب کی ہوا کرتے ہیں۔ پہلے عقیدہ، اب اس کو اس میرے دوست کے سوال سے سنیے۔ میں نہیں جانتا تو ستا ہے نہیں کون ہے اور کیا ہے، میں شریف مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، نہ میری کہیں اس سے ملاقات ہوئی ہے نہ معاملہ ہے، لیکن اس سے گمراہی پھیلتی ہے، اس سے لوگوں میں گویا کہ عقیدے کی پسپائی کی طرف فکر پھیلتی ہے کہ اتنا بڑا معتبر آدمی کر رہا ہے تو دوسرا بھی کرے۔ تو جب وہ بے باکی اور بے شرمی کے کام کرنے میں اگر وہ فرنٹ پر آ کر کر سکتا ہے، تو جن کے ہاتھ میں مشرقی اور دینی کرسیاں ہیں اور اقدار ہیں، تو ان کا اخلاقی بدرجہ والا حق ہے کہ وہ حق کو واضح کرے اور مشرق کی نوعیت کو واضح کرے، تاکہ کوئی دوسرا مسلمان بیگم باقی کے اندر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے۔ اسی نیت کے ساتھ میں نے شریف مسئلے کو گویا کہ واضح کیا، اور بالاتفاق غلام مرزا احمد قادیانی کے اس کے ماننے والے مرتد ہیں، اور کسی کو کافر کہنا ایمان بھی ہوتا ہے۔ ابو جہل کو اگر آپ کافر نہیں کہیں گے تو مسلمان رہیں گے، مسلمان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ہو مرتد، جو یہ کہے کہ میرے جوتے کا تسمہ ابو بکر عمر باندھے، اس کو مسلمان کہیں گے۔ جو یہ کہے کہ یہ پاک سے نبوت نہ چلی تو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اب اس کو مسلمان مانیں گے۔ جو یہ کہے کہ ماذا اللہ رب مجھ سے ایسی وتی کرتا ہے جیسا شاہ اس نے سوجین کا ذکر کیا کہ آپ خدا کے لیے ایسی توہینہ برداشت کریں گے، تو ایسی شخص کو کوئی مرتد، ایسی شخص کو کوئی مسلمان جان سکتا ہے؟ تو ایسے شخص کو مجد نبی کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مجدد کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے شخص کو اگر کوئی مسلمان مانے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کی گرامی اس شرعی نوعیت کو واضح کرنا، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اخلاقی ایمانی فرض یہ ہے کہ حقوق العباد کی حدود کو ہم متعین کریں، کہ حقوق العباد کے اوپر جو حدود ہے، جس کے تحت حقوق العباد ہے، وہ حقوق اللہ ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اب آپ دیکھیں میری ماں حضرت عائشہ نے خود اس مسئلے کو کلیئر کیا ہے سرکار کے سامنے، اور اس بات کو آپ دیکھیے، میں صرف مسئلے کی نوعیت کو واضح کرنے کا عرض کر رہا ہوں، اور ہمارا اخلاقی ایمانی حق ہے کہ اس کی مذمت کریں گے ہم، ہاں اس کی مذمت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی توہین ہے۔ یہ تفرقے کی نہیں عرض کر رہا، لیکن جب بات چلے گی تو کئی حقوق پھر معاشرے کے اعتبار سے متعلق ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ذرا سنیے، ام المومنین حضرت عائشہ نے عرب کے مکے کے بہت بڑے سخی کا ذکر کیا سیدی عالم سے، کہ وہ بڑے فلاحی کام کرتا تھا، بڑے جیسا حاتم تائی فلاحی کام کرتا تھا اور فلاحی امور کو انجام دیتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کتنا بھلا شخص ہے، اتنے فلاحی کام اس نے کیے ہیں، غریبوں کی اتنی خدمت کرتا ہے، انسان تو انسان کو پرندہ بھی اس کے پاس پیسہ نہیں جاتا، اور یہ پہاڑوں کے اوپر ان کے لیے سمیر لگاتا ہے کہ پرندے پانی پیے، اور مکہ کا ماحول، مکہ کا اور مکہ کی زمین کیسی ہے، ادھر سے تصوف میں آئیے گا تو انشاءاللہ میں اس میں ایک صوفیانہ نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مکہ کی زمین اتنی گرم کیوں ہے۔ تو مکہ کی زمین اور اتنی گرم سرزمین، اور اس میں اس شخص نے پانی پلانے کے لیے ذرائع مہیا کیے ہیں، سرکار فرما عائشہ یہ سب ٹھیک ہے، اس کی دنیا کے لیے ہے، قیامت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، جناب رسول اللہ کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری حدیث ہے۔ سرکار فرما عائشہ سب ٹھیک ہے، اس نے دین کے خیر خواہی کے بڑے کام کیے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری ماں ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے کبھی اللہ کو ایک مانا نہیں، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور خدا کے نبی اور خدا کی ذات پر وہ کبھی ایمان لایا نہیں۔ اب دیکھا آپ نے، تو نیکیوں میں نیت جو ہے اصل نیت عقیدہ ہے، اس کے بعد اس نیت کی بھلائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک تنقیدہ کی بھی اگر خدمت کر لی جائے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا اجر ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے. جب کہ جب مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی. کہ بخاری نام میں نہیں دیکھا کہ ایک فاحشہ عورت وہ قریب سے گزری اور کتا پیاس سے بھلک رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ پیاس سے مر رہا ہے، اس نے فوراً اپنے جرابے اتارے اور اسے کنویں میں داخل کر کے کسی طریقے سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، کتا بچ گیا. اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر جوش میں آئی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس میں اسے اپنی پاک باغ باندیوں میں اللہ نے شمار بنا لیا. اور اسی طرح حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک بڑی نیک اور دیندار لیکن وہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی. اس نے بلی پالی تھی، نہ کھانا پینا دیتی تھی، مارتی تھی. اب اس کی بیٹیاں ہیں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حاجن ہے، حاجی صاحب ہے، سب کچھ ہے. تو فرمایا جب حاجی صاحب یہاں سے ہونا تو حاجی صاحب یہاں سے بھی بنو، اس کو بھی نرم کرو، کیونکہ جب تک یہ نرم خلق خدا کے نہیں ہوگا تو پیشانی کے سجدے اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں ہوں گے. تو باپ دیکھیے کہ وہ ایک نیک اور دیندار امور سے وابستہ ہے، لیکن اس نے جب بلی جیسے جو انسان نہیں ہے، نہ اس نے ایمان لایا ہے، نہ کوئی اس کو مکلف ہے جس کے حق اتنے بڑھ جائے، لیکن وہ ایک زیرو ہے، اس کے ساتھ جب اس نے اذیت کی تو اللہ رب العالمین اس گناہ پر اسے عذاب دے دیا. صحابہ نے پوچھا حضور کے کتے کو پانی پلانے میں اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، ہر تر جگر کی خدمت میں اجر ہے، ہر تر جگر کی خدمت میں اجر ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمدردی کے اندر کبوتروں کے لیے پانی رکھتے ہیں، دانا رکھتے ہیں، چڑیاؤں کے لیے پانی رکھتے ہیں، دانا رکھتے ہیں. تو کہا گیا اس کے اجر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ مولا تیری مخلوق ہے، اگر میں اس کے کچھ کام آ گیا تو آج میں نے اس کی خدمت کی ہے تو کل تو میرے اس حق کو ضائع نہ فرمائے گا. تیری رحمت انشاءاللہ مجھے بھی یاد رکھے گی کہ جب میں تیرے خلق کے لیے پانی پلانے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے ان کے لیے پانی لگاتا تھا تو یقیناً یہ تیری رضا کے لیے تھا، اور جب تیرے بندوں پر مجھے اتنی مہربانی ملی ہے تو یقیناً تیری مہربانی تو اپنے بندوں پر مجھ سے زیادہ ہے. تو یہ اجر و ثواب کے میرے دوستو وہ تقاضے اور سلیقے ہیں. تو مختصر خلاصہ یہاں پر یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ نیتوں سے وابستہ ہے. کس سے وابستہ بتائیے؟ نیتوں سے وابستہ. جب آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ تمام باتیں نیتوں سے وابستہ ہے اور نیتوں ہی کے ساتھ متعلق ہے، تو اب شرعی مسئلہ جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے تو اگر اس کو بروئے کار لانے پر اگر ہمارے لیے کوئی بات دل خراش بنے تو پھر ہم اگر واقعی میں اگر وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے لیے دل خراش نہیں بن سکتی، وہ ہمارے لیے تسلی کا باعث بنے گی. اب آئیے اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جو چند چیزیں ذکر فرمائی ہے اس کے مقدمے کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں یہاں تک ذکر کرنے کے بعد میں آگے کی طرف چلتا ہوں. ہمارے معاشرے اب دیکھیں اسلام کہاں سے بد چلنی، بے حیائی اور کہاں سے فساد پھر ارض کے دروازے کو بند کرتا ہے. یعنی اسلام اس وقت کا انتظار نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائے اور معاشرے کے معاشرے اور خاندان کے خاندان ختم ہو جائیں اور بربادی کی طرف چلے جائیں. نہ، اسلام یہ واحد مذہب ہے کہ وہ اس جگہ پر پابندی لگاتا ہے جہاں سے اس چیز کا، اس برائی کا دروازہ کھلتا ہے اور وہیں سے اس کی پابندی لگاتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی طرف آنے کے لیے جو دروازے ہیں اسلام ان دروازوں کو کشادہ کرتا ہے کہ بس یہیں پر محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، خدا تمہیں مل جائے گا. تو دونوں کے دروازے اسلام ذکر کرتا ہے. بدی سے بچانے سے پہلے بدی کا سد باب کرتا ہے. جو چیز بدی کو ابھارے، بدی جب ابھر جائے تو جب جادو سر چڑھ بولے تو پھر اس کو کنٹرول کون کرے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس کے لیے سزائیں، حدود، ساری چیز اپنی جگہ پر ہے. زنا کی سزا اپنی جگہ پر ہے، چوری کی سزا اپنی جگہ پر ہے، شراب کی سزا اپنی جگہ پر ہے، ساری سزائیں اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ تو وہ ہے جب جنون سر چڑھ گیا ہے، گناہ سر چڑھ گیا ہے. لیکن اسلام تو وہ عظیم مذہب ہے کہ وہ معاشرے میں پنپنے والی وہ چیزیں جو برائیوں کے لیے پیش خیمہ بنتی ہے، اس کے عوامل، اس کے علل، اس کے محرکات بنتی ہے، شریعت مطالعہ اسی پر پابندی لگاتی ہے تاکہ وہ یہاں تک پہنچے ہی نہیں، کتنا بھی یہ سارے معاملات وہاں پر کھڑے ہو جائیں. اور اگر آپ مسلم سوسائٹی سے ہٹ کر دیگر سوسائٹیز کو دیکھیں تو وہاں پر شراب پی کر کوئی معاملہ کر لیا تو اس پر تو سزا ہے، یا بدکاری کر لی تو سزا ہے، لیکن بے پردہ پھرنے پر کچھ بھی نہیں. جو اس کو بھڑکانے والی چیز ہے، جو اس کے محرکات ہیں، جو عوامل ہیں، اس کے لیے مکمل چھٹی ہے. کہتے جی یہ تو آزادی ہے، یہ تو آزادی ہے، یہ تو انسان کی آزادی کا معاملہ ہے. تو دراصل شریعت مطہرہ یہ مزاج دیتی ہے
کہ وہ لوگ دراصل گناہوں سے سنجیدہ نہیں، وہ لوگ اس نقصان سے سنجیدہ نہیں. جو قومیں نقصان سے سنجیدہ ہوتی ہے وہ اپنی قوموں کو اس نقصان کے محرکات اور علل و اسباب کی قریب بھی نہیں جانے دیتی. یہ الگ بات ہے کہ جناب کسی شخص کو دریا کے اندر پھینک لیا جائے اور پیچھے سے گورا کھڑے ہو کر کہے بس خیال کرنا زرداری صاحب کپڑا نہ بھیگ جائے آپ کا. اس نے کہا جی آپ نے دریا کے اندر پھینک دیا ہے، اب اس میں اگر کپڑا نہ بھیگے تو ہوگا کیا کہ جب دریا میں بندہ گر جائے تو کپڑے تو بھیگیں گے. دریا میں جب بندہ گر جائے تو کپڑے تو بھیگیں گے. تو اسی طرح وہ معاشرے جنہوں نے سزا تو رکھی ہے، سمجھ رہے میری بات، قانون تو رکھے ہیں، لیکن جو ان برائیوں کی طرف آنے کے راستے ہیں ان کے لائسنس دیے ہوئے ہیں، اس کو آزاد رکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے معاملہ یہ ہوا کہ ان کی توقع معاشرے سے یہ ہے کہ آگ کپڑے پر لگا بھی دی جائے اور پھر کہہ دیا جائے کہ جی کپڑا نہ جلے، اور یہ دریا میں بندے کو پھینک بھی دیا جائے اور اسے کہی کہ جب ڈوبے نہ اور آپ کے کپڑے نہ بھیگ جائیں. تو اسلام واحد معاشرہ پیش کرتا ہے کہ جو جرم سے پہلے جرم کی طرف لانے والی چیزوں کا سدے باب کر دیتا ہے، ان عوامل کا سدے باب کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، اور یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، یقیناً اگر ملا دینی ملا ہے تو وہ بات قرآن و سنت کی کرے گا. تو یہ قرآن کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، کوئی شتر بے مہار ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر کوئی شتر بے مہار ہو جائے، اسلام کی تہذیبوں کو پھلانگ کر چلا جائے، تو جو مادر پدر آزاد ہو جائے، اس سے قرآن کب خطاب کر رہا ہے؟ قرآن تو یہ پابندیاں اس پر لگا رہا ہے جو اللہ رب العالمین کو معبود، اسی کو جان دینا اور اسی کے سامنے سجدہ کرنے کو گوارا کرتا ہے. اسی کے لیے قرآن مجید برہان رشید نے یہ تمام معاملے گویا کہ ذکر فرمائے ہیں. اور اس میں پہلی چیز جو یہاں پر ذکر کی، جس کا کچھ حصہ میں نے، تھوڑا سا وقت میرے پاس رہ گیا ہے، یہ صرف اس آیت کو اگر میں سیدھا سیدھا ترجمہ کرتا تو یہ آپ نے کئی حوالے سے سنی ہوئی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا مقدمہ، اس کی بنیاد آپ کے سامنے باندھوں، تاکہ ان قوانین کا ہمیں احساس ہو کہ آخر یہ قرآن میں اتری ہے تو عام بات تو نہیں ہے، یہ خاص بات ہے. تو خاص بات بغیر مقدمے کے سمجھ میں نہیں آتی. آپ بھی جب کپڑا بیچتے ہیں تو پہلے اس کی معیار اور اہمیت بتاتے ہیں، ورنہ کپڑے تو مارکیٹ کے اندر ہزار پڑے ہوتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ سودا بھی اگر آپ بیچتے ہیں تو پہلے اس کی قدر و قیمت کو واضح کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کو واضح کرتے ہیں، دوسرے کے مقابلے میں اس کے امتیاز اور اختصاص کو واضح کرتے ہیں، اس کے تمام سے ہٹ کر اس کی اکتائی اور تفرد اور انفرادیت کو واضح کرتے ہیں. تو اس لیے قرآن کے مبلغ کے لیے اور قرآن کی تلمیز کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ کرتے وقت اور درس دیتے وقت عمل کی نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کرے، اور اس سے پہلے یہ قیمتی جواہر نہ اہلوں کے سامنے نہ بکھرے، بلکہ قرآن و سنت اور قرآن نے ہی جو اس کے مقدمے بیان کیے ہیں اور صحابہ نے جو اس کو ذکر کیے ہیں، اس بات کو محنت کر کے چن چن کر لائے، اس سے پہلے بنیاد قائم کرے اور پھر اس مبارک چھت کو قائم رکھے کہ جس میں نہ طوفان کبھی آ سکتی ہے، نہ تند و خیز موجیں اور نہ کبھی تند و خیز ہوائیں اس بندے کا بال بیکا کر سکتی ہے جو مسلم معاشرے کو اللہ رب العالمین اس قوت کے ساتھ اور اس بساط کے ساتھ استوار کر رہا ہے. اب میرے دوستو، اب وہ مقدمہ بنتا ہے اس بات کو آگے ذکر کرنے کا اور بات کو واضح کرنے کا. اب آئیے دیکھیے، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بات مزید عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان، دیکھیں، جسم اور روح کا مجموعہ ہے انسان جو ہے. یہ وہی درس قرآن ہمیشہ کامیاب رہا، وہی تبلیغ کے تقاضے ہمیشہ کامیاب رہے. جو میں نے اکثر آپ سے عرض کیا ہے، ہم تو نقل کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین اسے ہمارے عملی قالب میں بھی اتارے. یہ تو بزرگوں کی نقل کر رہے ہیں، جو انہوں نے لکھا بس آگے بیان کر رہے ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی محبت میں اب ہمارے دلوں کے اندر بھی اتارے. دیکھیے، میں آپ سے بارہا عرض بات کو ذکر کر رہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اپنے باطن پر کبھی کان رکھتا ہو، اپنے ضمیر پر کبھی کان رکھتا ہو، اپنی فطرت پر کبھی کان رکھتا ہو. جو فطرت پر کان رکھے گا، ضمیر پر کان رکھے گا، اسے خوب پتا چل جائے گا کہ اسلام ہی میرے لیے مفید ہے. جس کا ضمیر گونگا ہو گیا ہو، جس کا ضمیر گونگا ہو گیا ہو، وہ کہا جاتا ہے جس کا جب معدہ خراب ہو گیا ہو تو پہلے حکیم صاحب اس کے معدے کا علاج کرتے ہیں، بعد میں دماغ کا علاج کرتے ہیں. تو اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا ضمیر ہی گونگا ہو گیا ہو تو پہلے وہ خاص طریقہ اختیار کرے جس سے ضمیر بیدار ہو، کیونکہ جب ضمیر بیدار ہوگا تو اس کے تقاضے دوبارہ اٹھیں گے، تقاضے اٹھیں گے تو پھر پیاس لگے گی، پیاس لگے گی تو پھر بندہ پانی ڈھونڈے گا، کیونکہ پیاس لگے نہیں تو پانی کے پیچھے کون جاتا ہے؟ جب بندہ مست ہو اور اسے اپنے انجام کی کوئی فکر ہی نہ ہو، اور اپنے آپ کو وہ شیخ کل اور امام کل سمجھ لے، اپنے آپ پر بس سمجھ لے، تو شریعت متعارہ یہ کہتی جہاں انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے وہیں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اگر اللہ نے اپنی خلق میں کسی کو مکمل بنایا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے، جن میں تمام کمالات ظاہری اور تمام کمالات باطنی کی انتہا کر دی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ میرے رب سے ڈرنے والا کوئی نہیں. یعنی جن پر کمال کی انتہا ہو گئی ہے، کمالات ظاہری، ظاہر میں جتنے بھی کمالات ہیں اب گن لیجئے، اور کمالات باطنی، وہ دونوں کو جمع کر کے اللہ رب العالمین نے ذات مصطفیٰ میں ودیت کر لیا ہے، تو کامل ذات تو ایک ہی ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، جنہیں قرآن نے کبھی روح کہہ کر، کبھی انسان کہہ کر، کبھی عبد کہہ کر، کبھی مطلق رسول کہہ کر خطاب کیا ہے. تو جہاں پر یہ وصف بیان کیے گئے ہیں وہاں سے مراد حضور ہی کی ذات تھی. بندے تو سب ہیں، لیکن جب عبد کہے صرف تو مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ بندے کا سارا کمال جس میں ہوگا وہی عبد ہوگا، اور وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے. تو کائنات میں اللہ کے بندوں میں، اللہ کی خلق میں سب سے کامل ترین شخصیت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کے حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں. میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے تو آپ پر بڑا کرم فرمایا ہے اور آپ پر یہ کیفیت کیوں؟ تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اللہ اپنے رب سے نہ ڈروں، میں قیامت کے منظر کا خوف یاد نہ رکھوں؟ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ جس کا مرتبہ جتنا ہوتا ہے اس سے سوا اس کی محبت کے تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے ہمارے تصوف کی اصطلاح میں بھی، علم کلام میں بھی، کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام لوگوں کی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ مقربین کے نزدیک وہ دیکھ کر ہنستے ہیں یہ تو گناہ ہے. یعنی ہماری جو نیکیاں ہیں وہ صحابہ کے نزدیک گناہ ہے، سمجھ رہے میری بات؟ صحابہ کے نزدیک گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ ہم تو مسجد میں گئے تھے. کہا مسجد میں تو گئے تھے لیکن تمہاری نمازیں 3600 نیتوں میں الجھی ہوئی تھی، 3600 چکروں میں الجھی ہوئی تھی. تو ابرار کی جو نیکیاں ہیں اس میں کئی نیتیں ہوتی ہیں، مقربین ایک جہت کی طرف ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہے، ابرار کے نزدیک وہ نیکی ہے، جس لیے کہ اس کا جو درجہ ہے وہ اس کا درجہ ہے. بچے کو اگر آپ دیکھیں اور جوان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا معیار انتخاب اور ہے اور بڑے کا معیار انتخاب اور ہے. بچہ جو ہے وہ بسکٹ مانگے گا اور آپ ریسٹورینٹ میں جا کر یہ کہیں گے کہ مجھے لولی پاپ لا دیں اور مجھے بسکٹ لا دیں، نہیں. اس لیے کہ آپ کا انتخاب آپ کے معیار سے مختلف ہو گیا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ معیار سے منتخب ہو مختلف ہو گیا ہے. تو جو بچے کے توجہ کا معیار وہ اور ہے اور جو بڑے کا معیار وہ اور ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے جو ابرار کی نیکی ہے اس کا معیار اور ہے، جو مقربین کی نیکی ہے اس کا معیار اور ہے. وہ فکر کے اعتبار سے ہے، وہ فکر کے اعتبار سے ہے. اب سنیے ایک بات میں یہاں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح، جسم اور روح. تو شریعت نے تعلیم بھی دونوں کے مطابق دی ہے، شریعت نے تعلیم بھی، بولیے. اور لوگ ایسے نہیں ہیں گورا کہتا بس ہمارے سامنے کچھ نہیں کرنا، بعد میں تیرا دل جو چاہے کرتا رہے. وہ جسم کو تو ٹھیک کرتا ہے، روح کو ٹھیک نہیں کرتا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، بس بال بڑھا لو، کڑے ڈال لو اور گویا کہ تجرد کی زندگی گزار لو اور دنیا کو چھوڑ دو، سب چیز ترک کر لو، روح کو پاک کرو اور جسم گندا پندا پڑا اور اللہ کے دن کا کوئی خیال نہ ہو. تو ایک گئے روح کے پیچھے، جو سادھو سنیاسی ہوتے ہیں نا وہ گئے روح کے پیچھے، اور یہ جو گورا ہے جو دنیا میں انقلاب لانا چاہ رہا ہے یہ کہتا بس سامنے سوٹ بوٹ ہو اور ہم جو کہیں بس اس آرڈر کو پورا کرو، وہ گیا جسم کے پیچھے. واحد مذہب مسلمانوں کا ہے جس نے روح کو بھی لیا اور جسم کو بھی لیا ہے. اور اسی کو اقبال نے ذکر کیا تھا، اب اس کو سمجھیے کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یعنی ہر لہجہ مومن کا ہر لمحہ جو ہے عجیب عجیب شانیں ہوتی ہیں، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ اللہ کی برہان کیسے بن جاتا ہے اور کیسے ہے تو اسی بات کو ذکر کرتا ہے. یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں بھائی، یہ راز تو کسی کو نہیں معلوم، اسی کو آگے چل کے وہ ذکر کرتا ہے. جسم اور روح کے تجرد، اور جسم اور روح کا ملاپ جب ہو جاتا ہے تو عمل کے اندر وہ معیار پیدا ہوتا ہے جو حضرت سفینہ کی حدیث مجھے ابھی یاد آ گئی ہے، جامع المستدرک کے اندر ہے. جنگل میں راستہ بھول گئے، جنگل میں بولیے سبحان اللہ، راستہ بھول گئے، شیر سامنے آ گیا. شیر جب سامنے آیا، شیر دھاڑنے لگا، تو نے کہا سن، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میں محمد رسول اللہ کا. تو جہاں جسم روح ایک ہو جاتی ہے اللہ کے لیے، تو پھر ہر چیز پابند ہو جاتی ہے. حدیث میں آیا کہ وہ کتے کی طرح دم ہلا رہا تھا، شیر کتے کی طرح دم ہلا رہا تھا، اور اس صحابی کو باقاعدہ باہر راستے تک چھوڑ دینے کے لیے آیا، اور دور تک دیکھتا رہا کہ یہ اپنی منزل پر صحیح گئے ہیں یا آگے آ کر اور ان کو ایڈریس بتاؤں، میں پتہ اور بتاؤں. تو یہ جسم اور روح کا انقلاب ہو جاتا ہے، ملاب ہوتا ہے، اسی وقت یہ کائنات کے اندر اس کے لیے کیا کیا ہمدردی ہے. اللہ نے اس انسان کی ہمدردی اس پرندے میں بھی رکھی ہے، اللہ نے اس انسان کی ہمدردی زمین میں بھی رکھی ہے، اللہ نے یہ ساری کائنات، یہ تو انسان کی خدمت کے لیے ہے نا، انسان سے پیار کرنے کے لیے. لیکن جب انسان اپنی انسانیت کا تقاضا ادا کرے، جسم اور روح کے تقاضے کو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا ہے، جسم کے تقاضے کو عمل میں ڈھالا اور روح کے تقاضے کو عقیدے میں ڈھالا. تو جب روح عقیدہ اور عمل مل گئے، تو پھر آپ دیکھیے جنہوں نے عقیدہ اور عمل کو اللہ کے لیے اپنا لیا، تو زمین بھی پھر اس کے حکم سے چلتی تھی، درخت بھی ان کے سامنے آ جاتے تھے، پرندے ان سے باتیں کرتے تھے، شیر ان کو راستہ دکھاتے تھے، سانپ ان کی حفاظت پر ہوتے تھے. اس لیے کہ جب عقیدہ اور ایمان انہوں نے اپنا لیا اور روح بھی خدا کو دے دی، جسم بھی خدا کو دے دیا، تو ساری کائنات ان کی غلام ہو گئی. یہ ہے ولایت کا ایک مختصر سا فلسفہ کہ جناب حضرات یا اولیاء پر ہر چیز کیسے فریفتہ ہو جاتی ہے، ہر چیز ان پر کیسے راضی ہو جاتی ہے، ان سے انہیں ایک ایک پرندے کی بولیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں، ان کو ایک ایک چیزوں کی معاملہ. سیدنا فاروق اعظم کو آپ دیکھیے، ایک بڑھیا جا رہی ہے، بڑھیا جا رہی ہے، اس کے پاس ہاتھ میں کٹورا ہے اور تھوڑا سی تیل ہے، ہاتھ میں کٹورا اور اس میں تیل ہے، وہ گر گیا اس سے، اور وہ بیٹھ کر رو رہی ہے کہ اور خرید بھی نہیں سکتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قریب سے پہنچے، جب اس بڑھیا کو روتا ہوا دیکھا، تو عقیدہ اور عمل دیکھے اللہ کے لیے، فوراً بول اٹھے سیدنا فاروق اعظم، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا وہ تیل جو تھا تھوڑا سا تھا میرے پاس، جتنا پیسہ تھا میں نے خریدا، وہ گر گیا اور زمین میں چلا گیا. فرما عمر کی حکومت اور ضمیر تیل چوس لے؟ آپ نے اپنا درہ نکالا اور درہ نکال کے فرمایا زمین ابھی عمر زندہ ہے، ابھی عمر، سبحان اللہ کہیے، ابھی عمر زندہ ہے، تیل واپس کر. درہ آپ کے ہاتھ میں تھا، زمین سے تیل ابلنے لگا اور ابلا، اور اس بڑھیا نے بڑی شفافی کے ساتھ اپنے تیل کو دوبارہ جمع کر لیا. اسی کو اقبال میں کہتا ہے، یہ راز ان کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یہ ہے صحابہ کی سیرت، یہ ہے وہ لوگ جو روح اور عقیدے کے ساتھ اللہ رب، جو روح اور جسم کے ساتھ، عقیدہ اور عمل کے ساتھ اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو زمین بھی ان کی غلام بن جاتی ہے. مصر سے خبر آئی حضرت عمر بن عاص کو کہ مصر میں ایک بہت بڑا دریا ہے، دریائے نیل، دریائے نیل، وہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے. وہاں لوگوں نے ایک تہمت اور رسم بنائی ہے کہ کنواری لڑکی کو سونا اور زیورات پہنا کر اس دریا کے اندر جب تک دفن نہ کر دیا جائے زندہ، تو دریا شروع نہ ہوتا. جب یہ بات حضرت فاروق اعظم کو پہنچی، فرمائی اسلامی تہذیبی نہیں ہے، اسلامی مذہبی نہیں ہے. کہا حضور کہیں کا کہ کیا کرنا ہے، ابھی بتاتا ہوں. ایک رقعہ لکھا، کہ یہ بھیج دو، کہ جاؤ دریا نیل کے اندر رکھ دو. دریا کاغذ کی تحریر ہے، کاغذ کی تحریر ہے، کہ دریا نیل کے اندر رکھ دو. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں رات کو ہم نے رکھا، صبح دیکھا تو موجے مار رہا تھا. کسی نے پوچھا حضرت عمر سے، آپ نے لکھا کیا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ یہی لکھا تھا، اے دریا نیل تجھ سے عمر مخاطب ہے. بولیے سبحان اللہ. اے دریائے ہائے، ہم کن کے ماننے والے ہیں میرے دوستو، آج ہمارا زوال کیوں ہے؟ آج ہم نے دنیا کے کتوں کو ہیرو بنایا ہوا ہے، اور وقی یقیناً جن کی جاگیری ہمارے دلوں پر ہونی چاہیے تھی، آج ہم نے ان کو فراموش کر دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لوگوں نے پوچھا آپ نے لکھا کیا تھا؟ کہ رات کو دبایا تو دن میں وہ دریا جوش مار رہا تھا. کیا لکھا تھا؟ یہی لکھا تھا کہ دریا نیل تجھ سے عمر مخاطب ہے، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری ضرورت نہیں. یہ چند سادہ کلمات لکھے، سادہ، ہم ایک کروڑ دفعہ بھی لکھ دیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے میٹر کے ساتھ لگا دیں تو معطل بجلی بھی نہیں آتی، ہم پڑھ پڑھ کے وظیفے بھی پڑھیں تو یہ حکومت نہیں جاتی، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ اخلاص نہیں ہے، ہم دنیا کے کتے ہو گئے ہیں، ہمارا متمع نظر سب دنیا رہ گیا ہے، اور کاش اگر ہمارے اندر ان بزرگوں کے ناموں کے ساتھ فکر پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ اچھی بات بھی ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کی باتوں کو دوہرا تو رہے نا، اور جس بات کو دوہراتا انسان ہے نا تو اس کو سوچتا ضرور ہے، اور جب سوچتا ہے تو وہی انقلاب لاتا ہے، اور وہی انسان کے لیے قدر کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی چیز کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اقبال نے بڑے پیارے انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ جس وقت آپ نے دریائے دجلہ کو مخاطب کر کے یہ جملے کہے، دریائے نیل کو مخاطب کر کے یہ جملے کہے کہ تجھ سے عمر مخاطب ہے، تو اس کو حضرت اقبال بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ ہم سایہ اے جبریل امی اور بندہ خاکی، ہم سایہ اے جبریل امی اور بندہ خاکی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں۔ اگر 20 لاکھ 22 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کر رہا ہے تو ہے نہ اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ تو اللہ کا مسافر ہے، یہ 20 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے بعد بھی کہتا ہے انا للہ انا الیہ راجعون، میں بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے، کوئی پائیدار نہیں، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اس جہد کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نوجوان دوستو، زیادہ توجہ اللہ کی طرف کریں، اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ضمیر اگر گونگا ہو جائے تو پھر کیا کریں، تو کہا جی ضمیر جب گونگا ہو جائے تو اس کا ایک علاج ہوتا ہے، یہ ہر مذہب کے اندر ہے، انگریز اسکالروں نے بھی یہ لکھا ہے، صوفیہ نے بھی لکھا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ وہ کیا ہے؟ فوراً اپنی صحبت چینج کرو، محفلیں چینج کرو، محفلیں چینج کرو فوراً، جس کے ساتھ بیٹھتے ہو روحانیت نہیں آئی چھوڑ دو اس کو، چھوڑو، اس کے پاس بھاگو جو تمہیں اللہ کی طرف لے کر آئے۔ محفلیں چینج کرو، پہلی چیز صحبت چینج کرو، نیک دوست اختیار کرو جو تمہیں کہے نہیں نہیں دیکھ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہ کر اللہ کر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہ کر، بار بار تمہارے ذہنوں کے اندر وہ اس بات کو داخل کریں، یہ نہ ارے بیٹھ گیا اللہ معاف کر دے گا، ایسے ڈھیٹ اور بے شرموں کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ جو تمہارے دلوں سے اللہ کے خوف اور اللہ کی یاد کو ختم کرے، یہ ہنس لیں ہم وقتی طور پر ہماری مرضی ہے، یہ غور کریں تو ہماری مرضی ہے، لیکن ہماری زندگی، ہماری جلا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب ہوگا، جب ہمارا ضمیر ہم سے باتیں کرے گا اور ہم ضمیر کی مانیں گے، ضمیر اس وقت صحیح مشورہ دے گا کہ جب ہماری صحبتیں درست ہو جائیں گی، ہماری سنگت درست ہوگی، نیک لوگ ہمارے دوست ہوں گے اور ہمارے روحانی آئیڈیل صحابہ بن جائیں گے، اہل بیت بنیں گے، اولیاء بنیں گے، ہم فحش ڈائجسٹیں نہیں پڑھیں گے، ہم نیٹ پر آ کر اٹھ پٹانگ کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم جہاں پر بھی ہوں گے تو کہیں غوث اعظم کو پڑھ رہے ہوں گے، تو کہیں نعتیں سن رہے ہوں گے، تو جب ہماری محفلیں تبدیل ہوں گی، ہمارے چاہت کے انتخابات تبدیل ہو جائیں گے، بس اس پر پابندی کرنا، کچھ دن شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں، پیچھے لگے گا، لیکن ان کی عظمتوں اور شان میں اگر تم گم ہو گئے، لگ گئے، چند دنوں کے بعد ہم کے اندر انقلاب دیکھو گے کہ اللہ کی محبت آئے گی، ضرور آئے گی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اس کی رحمت تو آوازیں دے رہی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن جب آ جائے تو پھر اس صحبت کو ترک نہ کرنا، اور اس کو اتنا گرم کرنا، اتنا گرم کرنا کہ گناہ کا احساس پھیکا ہوتے 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 ایک قصہ ماضی ہو جائے، اور قصہ ماضی کیوں ہو جائے؟ تاکہ ندامت باقی رہے، شرم باقی رہے، اور بندہ اس کو یاد کر کے گڑ گڑائے، یا اللہ میں نے جان بوجھ کر وہ گناہ کیے تھے، اپنے فضل سے معاف فرما لے۔ تو کچھ چیزیں یاد رکھنا بھی ضروری ہوتی ہیں، ہر چیزوں کو نہیں بلایا جاتا، کچھ چیزیں یاد رکھنا، ہاں اس کو بتانا کسی کو نہیں ہے، کیونکہ گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے، بتانا کس کو نہیں ہے، لیکن اس کو بچا کر رکھنا ہے۔ کسی نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضور جب میں جاتا ہوں، آپ کے بھی مرید میرے بھی مرید، لیکن جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو مجھ پر دھاڑے مارتے ہیں، یعنی کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے، تو اس وقت حضور میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ کہ سادہ سی بات ہے، اپنے آپ کو ان میں سے نکال لے۔ کہا حضور کیسے نکال لوں؟ فرمایا کیسے نکال لے؟ کہا فکر سے نکال۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ تجھے بزرگ سمجھ رہے ہو تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ، تو اپنے گناہوں کو یاد کر، جس وقت تو اپنے گناہوں کو یاد رکھے گا جو تجھ سے سرزد ہوئے ہیں، لوگ تیرے پاؤں بھی چوم رہے ہو، تیرے جبے کو بھی چوم رہے ہو، تیرے امامے کو بھی چوم رہے ہو، وہ اپنی نیت سے چوم رہے ہیں، اللہ اس کو اجر دے گا، اور تو اپنی نیت سے ندامت ہے، خدا تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ پھر ہمیں لوٹ کر تجدید عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر توبہ کرتے ہیں. کئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میرے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، میرے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں کی سختی نے میرے دل کو سخت کر دیا ہے. یا اللہ گناہوں کے اندھیرے اور سیاہی نے میرے باطن کو اندھیرا کر دیا ہے. اس سینے کو پاک کر، کیونکہ یہی عرفان کا دروازہ ہے اور یہی گناہوں کا دروازہ ہے. مولا شیطان کے مکر و کیب سے بچا. میں مومن رہنا چاہتا ہوں، تیرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں اور اسی نظریے پہ مرنا چاہتا ہوں. کل قیامت میں یا اللہ تیری رضا چاہتا ہوں. تیرا ساتھ نہ رہا مولا تو میں برباد و ذلیل و خوار ہو جاؤں گا. تیری رحمت کا ایک چھینٹا بھی مجھ پر پڑ گیا مولا تو میں ہزار گندا و ذلیل رہا، لیکن تیری رحمت کے ایک چھینٹے سے میں عزت دار ہو جاؤں گا. مولا کریم میرے والدین کو بخش دے، مولا کریم میرے استاذوں کو بخش دے، مولا کریم میری اولادوں کو بخش دے، مولا مجھے بخش دے، میرے سارے دوستوں کو بخش دے، ملنے جلنے والوں کو بخش دے. مولا جو کہوں اس پر عمل کی توفیق دے دے. زبان کا بھی نیک اور دل کا بھی نیک کر دے مولا، لباس کا بھی نیک، روح کا بھی نیک کر دے مولا. مولا کریم تیرے آگے سر کو جھکانے والا بھی بنا، اور مولا کریم تیرے آگے دل کو جھکانے والا بھی بنا. مولا کریم جسم بھی تیرے آگے جھکے، روح بھی تیرے آگے جھکے. مولا اپنے اچھے بندوں کے صدقے مجھ ذلیل بندے پر یہ کرم کر دے، اور مولا کریم ہم پر یہ فضل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.